سنیچر 25 نومبر کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز، متعدد پولیس اہلکار اور مظاہرین زخمی، مگر فوج کے سربراہ کا کہنا کہ صورتحال سے پرامن طریقے سے نمٹا جائے۔ کیا انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے؟
فوج جو ہے وہ حکومت کا ایک حصہ ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ ہدایت جاری نہیں کر سکتے، اس کو کرنا چاہیے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ گزشتہ 20 روز سے فیض آباد انٹرچینج پر لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی طرف سے مظاہرین کے خلاف کی جانے والی کارروائی میں شدت میں کمی آ گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری دھرنے کے مقام کے قریبی علاقوں میں تو موجود ہے، لیکن پولیس اہلکار اس طرح سے اکٹھے نہیں ہیں جس طرح سے وہ سنیچر کی صبح دھرنا دینے والوں کے خلاف متحرک تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس کی طرف سے اکا دکا ہوائی فائر کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سرکاری میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا،
مذاکرات ایک اچھا حل ہے اور ہم ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں، لیکن انتظامیہ اس وقت کورٹ آرڈرز کے تحت ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہے اور اس کا فرض ہے کہ جو عدالتی احکامات ہیں ان کو مکمل طور پہ عمل درآمد کرے، اور انتظامیہ اس مقصد کے لیے جو بھی کارروائی کرے گی حکومت اسے سپورٹ کرنے کی بند ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت جدید قسم کی سہولیات ہیں، جیسے کہ آنسو گیس کے شیلز بھی انہوں نے فائر کیے۔
کمشنر لاہور ڈویژن عبداللہ سنبل نے بی بی سی کو بتایا کہ رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف شیخوپورہ میں بھٹائی چوک پر جمع ہونے والے مظاہرین سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے، تاہم اس دوران ہونے والی لڑائی میں ان کے سر پر چوٹیں آئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال شیخوپورہ میں جاوید لطیف کو ابتدائی طبی امداد دی گئی اور اب ان کی حالت مستحکم ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون کیا ہے اور تجویز دی ہے کہ فیض آباد دھرنے سے متعلق دونوں جانب سے تشدد سے اجتناب کیا جائے، اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ تفصیل شہزاد ملک سے۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ آرمی چیف نے وزیراعظم سے کہا ہے کہ پرتشدد کارروائیاں کسی طور پر بھی ملک کی مفاد میں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے دھرنے سے متعلق اسلام آباد کے زیر انتظامیہ کی طرف سے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کے بارے میں مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے کہ دھرنے کے پیچھے خفیہ ایجنسیاں ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے چند روز قبل کہا تھا کہ مظاہرین کا ایجنڈا سیاسی نہیں بلکہ مذہبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس دھرنے سے متعلق فوج کو جو بھی احکامات دے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔
پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کرنے والے ادارے پیملا نے اسلام آباد میں دھرنے کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کی براہ راست کوریج کرنے پر نجی ٹی وی چینلز کو بند کر دیا ہے، اور اب ملک کے مختلف شہروں سے موبائل فون سروس بند ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد دھرنے کے خلاف کارروائی پر کراچی اور حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کراچی میں مختلف مارکیٹس کو بند کروایا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں بھی مظاہرین نے مختلف مقامات پر ٹائر جلا کر ٹریفک کو روک دیا۔ ادھر صوبہ پنجاب کے بڑے شہر لاہور میں بھی حالات کشیدہ ہیں۔ لاہور سے تفصیلات جانتے ہیں عمر دراز سے۔
اسلام آباد میں فیض آباد آپریشن کے شروع ہونے کے ساتھ ہی گجرانوالہ، فیصل آباد، شیخوپورہ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کی طرف سے مظاہرے کیے گئے، تاہم ان مظاہروں کا بڑا مرکز لاہور ہی میں رہا۔ مظاہرین نے لاہور کے مختلف علاقوں میں سڑکیں بند کرنے کے ساتھ توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ پولیس کے مطابق چند مشتعل افراد نے تھانہ شاہ درہ پر بھی دعویٰ بول دیا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ تاحال مظاہرین کی ایک بڑی تعداد پنجاب اسمبلی کے سامنے اور شاہدرہ چوک پر موجود ہے۔ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے رینجرز کی 4 مزید کمپنیاں لاہور میں تعینات کرنے کی درخواست کر دی ہے۔
عالمی ادارہ خوراک کے مطابق امدادی کارکنوں کو لے کر ایک جہاز یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی افواج نے اس علاقے میں 3 ہفتے کے بعد امدادی کارکنوں کو جانے کی اجازت دی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں یمن کے لوگ قحط کا سامنا کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے میانمار سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں ابھی کچھ وقت بنگلہ دیش میں قائم خیمہ بستیوں میں ہی رہنا ہوگا، کیونکہ میانمار میں ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ مصر کے صوبے سینیائی میں ایک مسجد پر حملے میں نماز کے دوران ہونے والے حملے میں 300 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل عابد حسین سے۔
شمالی سینائی خطے میں اسلامی عسکریت پسند کئی برسوں سے متحرک ہیں، لیکن ان کا نشانہ زیادہ تر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں نمازیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سینائی کے شمالی علاقوں میں گزشتہ چند سالوں سے میڈیا کی رسائی نہیں ہے۔ یہاں کسی بھی میڈیا تنظیم کو جانے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ ریاستی تعاون سے چلنے والے میڈیا کی بھی۔ حملوں کی تعداد نے فوجی کارروائیوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں پاکستان سے، جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دارالحکومت کے سنگم پر واقع فیض آباد پر غیر قانونی طور پر دھرنا دینے والی مذہبی اور سیاسی جماعت لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کی ہے۔ مظاہرین کے خلاف ہونے والی کارروائی کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 100 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 8,000 سے زائد اہلکاروں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد پر مذہبی اور سیاسی جماعت لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے انہیں متنبہ کیا کہ وہ یہ جگہ خالی کر دیں، لیکن مظاہرین نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے مظاہرین کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار بھی متاثر ہوئے۔ مظاہرین کی طرف سے پولیس اہلکاروں پر آنسو گیس کے گولے پھینکنے کے علاوہ ان پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کو پنجاب پولیس کے علاوہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کی بھی معاونت حاصل ہے۔ اس دینی اور سیاسی جماعت کے کارکنوں کے خلاف یہ کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کی جا رہی ہے، جس میں اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ سے کہا گیا تھا کہ وہ 3 روز میں دھرنے والی جگہ کو خالی کروائیں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کسی بھی پولیس اہلکار کو آتشی اسلحہ فراہم نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں صرف آنسو گیس کی شیلنگ کرنے والی گن اور چھڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات سمیت تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے۔
مذاکرات ایک اچھا حل ہے اور ہم ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں، لیکن انتظامیہ اس وقت کورٹ آرڈرز کے تحت ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہے، اور اس کا فرض ہے کہ جو عدالتی احکامات ہیں ان کو مکمل طور پہ عمل درآمد کریں۔ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو نقصان ہے اس کے ساتھ اس جگہ کو کلیئر کریں، کیونکہ ہمارے اوپر جو قانونی ذمہ داری ہے وہ بھی عائد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن دو شہروں کے جو شہری ہیں، لاکھوں افراد جو بیچارے یرغمال بنے ہوئے ہیں، ان کی بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کو بھی بحال کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے جگہ کو خالی کرنا۔
پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اس کی کوریج کے لیے جانے والے 4 صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں، اور مظاہرین نے پولیس کے علاوہ میڈیا ہاؤسز کی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھرنا دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے خلاف جب سنیچر کی صبح آپریشن شروع کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی تعداد 1800 کے قریب تھی، اور اب یہ تعداد 4000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کارروائی کے لیے 8-9 منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون کیا ہے اور تجویز دی ہے کہ فیض آباد دھرنے سے متعلق دونوں جانب سے تشدد سے اجتناب کیا جائے اور اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ پرتشدد کارروائیاں کسی طور پر بھی ملک کی مفاد میں نہیں ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے چند روز قبل اس دھرنے سے متعلق خاموشی توڑتے ہوئے کہا تھا کہ مظاہرین کا ایجنڈا سیاسی نہیں ہے بلکہ دینی ہے، اور حکومت اس دھرنے سے متعلق فوج کو جو بھی احکامات دے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فوج کے ترجمان کے بیان کے برعکس اس دھرنے سے متعلق اپنے حکم میں کہا ہے کہ خفیہ ادارے ISI کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خفیہ اداروں کو دھرنا دینے والوں کے ذرائع آمدن کے علاوہ ان کے مبینہ طور پر کل عدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور اسلام آباد میں بی بی سی اردو کی صحافی حمیرہ کمل جب آج دفتر کے لیے گھر سے نکلیں تو انہوں نے شہر کے جو حالات دیکھے ان کی تفصیل ہمیں کچھ یوں بتائی۔
میری وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسکول کے تھے اور جو کالج کے تھے، ان کو 11:15 بس یہ کہہ دیا گیا ان کے اسکول کی جانب سے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے امی ابو کو فون کریں، وہ آپ کو آ کے لے جائیں۔ اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کالجز اور اسکولز میں تو موبائل الاؤ نہیں ہوتا، بچوں نے کسی طرح سے جو سینئر اسٹوڈنٹ تھے ان سے فون لیا، ریکویسٹ کی، لیکن بہت سی بچیاں جو تھیں وہ اس وقت تک 1 بجے تک بھی اسکول کے اندر تھی، مطلب 2 گھنٹے جب ہو گئے تھے سچویشن جو مئی روڈ کے اوپر خراب ہو گئے 3 گھنٹے، لیکن سچویشن ان کے لیے یہ تھی کہ وہ وہاں پہ اندر محصول ہو کے رہ گئے تھے بچے۔ اور پھر باہر جب وہ لوگ نکلے ہیں تو باہر کی سچویشن بھی خراب تھی، کچھ جو موٹر بائکس والے تھے وہ تو پھر بھی کسی طرح گلیوں میں سے نکل پا رہے تھے، لیکن اسکول کی بسیز یا دوسری جو گاڑیاں تھیں ان کے لیے ناممکن تھا وہاں سے گزرنا۔ اور جو گھروں کے مکینوں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ فیض آباد کی جو رہائشی لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری سچویشن بہت خراب ہے، بہت شدید سفوکیشن ہے، مطلب ایک ایسی سچویشن تھی کہ کوئی میڈیا والوں کو تو آگاہ تھا، ہم لوگ تو جانتے تھے کہ صبح کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیڈ لائن ہے، لیکن جو لوگ عام لوگ ہیں اسکول کے اسٹوڈینٹس، نوٹس آ جاتا ہوتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا کوئی نوٹس جو تھا وہ نہیں دیا گیا کسی کو بھی پہلے سے کہ آپ کا اسکول نہ آئیں، کالج نہ آئیں، یا مکینوں کو نہیں بتایا گیا کہ آپ اس ایریا سے الگ رہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
کس قسم کی مشکلات ہیں؟ آپ نے کہا کہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، کس قسم کی مشکلات ہیں؟
اتنی آپ مشکلات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو مکین تھے صبح کی سچویشن اتنی خراب ہو گئی تھی، ایک دم سے ٹینس ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ایک گھر کے کمرے سے نکل کے وہ برامدے میں نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اتنی زیادہ سفوکیشن تھی ٹیئر گیس کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ اب بچے ان کے اسکولس میں ہیں، کسی کے کوئی باہر نکلا ہوا ہے ویسے ہی کسی کام سے، تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی کہ وہ گھر کے اندر تک کس طرح سے جائیں۔
یہ تھی اسلام آباد سے بی بی سی اردو کی ہماری ساتھی حمیرہ کمل۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہی میں بی بی سی اردو کی ہماری ایک اور صحافی تابندہ کوکب سے میری بات ہوئی، اور وہ مشکلات کی وجہ سے دفتر نہیں پہنچ سکی۔ میں نے ان سے شہر کے جو حالات انہوں نے دیکھے ان کے بارے میں تفصیل جاننی چاہی۔
جی خالد، میں اس وقت باراکو میں موجود ہوں جو مری اور اسلام آباد کے درمیان کا ایک چھوٹا قصبہ ہے۔ یہاں سے فیض آباد تک کا فاصلہ 15 سے 20 کلومیٹر کا لگ بھگ یہ فاصلہ ہے، لیکن یہ چونکہ مین سڑک ہے جو کشمیر سے اور مری سے اسلام آباد اور پھر پنڈی کی طرف جاتی ہے۔ یہاں پر میں جب صبح آفس جانے کے لیے نکلی تھی 12:00 کے قریب، تو یہ خبریں پہلے سے ہی آ چکی تھیں اور علاقے میں اطلاعات موجود تھیں کہ باہر مین سڑک بند ہو چکی ہے، پروٹیسٹرز نے لوگوں کا گزرنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے، گاڑیاں روک دی گئی ہیں دونوں جانب باراکو کے، اور مین باراکو چوک میں جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے چانس لیا باہر جانے کا کہ شاید اسلام آباد کی طرف جانے والی سڑک کھلی ہو اور میں دفتر جا سکوں، لیکن جب میں باہر گئی اور میں نے دیکھا مین روڈ، میرا گھر مین روڈ سے قریب ہی ہے، جب میں نے جا کر دیکھا تو واقعی رکاوٹیں رکھ کر جو ہے وہ جگہ جگہ پر سڑک بلاک کر دی گئی تھی۔ چوک کی طرف میں گئی تو میں نے دیکھا کہ مین روڈ جہاں سے مری کی طرف سے آنے والی مین سڑک ہے اسے بند کر دیا گیا تھا، وہاں تقریباً 500 سے زیادہ ہی لوگ تھے جو وہاں موجود تھے، وہاں پہ ان سے مقررین خطاب بھی کر رہے تھے۔ ظہر کا ٹائم تھا، اس وقت اذان ہوئی تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ ابھی وضو کریں اور ہم یہی سڑک پر ہی نماز ادا کریں گے۔ میں نے واپس وہاں پیدل پیچھے کی اسلام آباد کی طرف آنا شروع کیا تو میں نے دیکھا بہت سارے نوجوان ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر جا رہے تھے اور کافی اگریسو وہ لکس دے رہے تھے ان لوگوں کو جو پاس سے گزر رہے تھے۔ ایون کہ میں نے گزرتے ہوئے ایک نوجوان کی طرف دیکھا، کوئی ٹین ایجر سا لڑکا سا تھا، اس نے میری طرف دیکھا ہے کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، تو اس نے ڈنڈا ایک تو لہرا کر مجھے یہ جسچر دیا کہ میں کسی بھی وقت یہ ڈنڈا چلا سکتا ہوں، اور اس نے اپنی ٹانگوں کو 3-4 دفعہ ہٹ بھی کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مظاہرین جو ہیں وہ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ انہیں کوئی چھیڑے تو وہ جو ہے وہ تشدد کا راستہ دلائے۔
ٹھیک، اچھا تابندہ یہ بتائیے کہ کوئی سیکیورٹی اہلکار، پولیس یا رینجرز آپ نے دیکھے اس علاقے میں؟
نہیں رینجرز اور پولیس اہلکار بالکل بھی نہیں. تھانہ چونکہ جس جگہ پر یہ مظاہرہ ہو رہا ہے باراکوٹ سے اس سے محض چند قدم کے فاصلے پر ہی باراکوٹ تھانہ ہے, لیکن وہاں کوئی پولیس اہلکار نہیں تھا. اور ظاہری بات ہے خبر یہی تھی کہ سیکورٹی فورسز کے خلاف ہی پروٹیسٹر زیادہ وائلنٹ ہو رہے تھے, تو ان کا نکلنا تو یقیناً خطرناک تھا. ایون کہ فوجی چھاؤنی ہے بالکل اس جگہ کے بالکل ساتھ, لیکن کوئی فوجی اہلکار یا رینجر بھی وہاں پر علاقے میں سیکورٹی والے نہیں تھے موجود.
یہ تھیں اسلام آباد سے بی بی سی اردو کی ہماری ساتھی تابندہ کوکب. اسلام آباد میں آج صبح مذہبی جماعتوں کے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے کیے جانے والی کارروائی کا رد عمل تقریباً پورے ملک میں دیکھنے میں آیا ہے. ملک کے مختلف شہروں میں مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مشتعل مظاہرین نے پولیس کے ساتھ جھڑپیں اور توڑ پھوڑ کی, جبکہ متعدد علاقوں میں مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا. مزید تفصیلات کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز.
اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے دھرنے کے شرکاء کے خلاف آج صبح شروع ہونے والے ایکشن کے رد عمل میں لاہور اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے, جن کا سلسلہ تاحال جاری ہے. صوبہ پنجاب میں زیادہ کشیدگی شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور لاہور میں دیکھنے میں آئی. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مشتعل مظاہرین نے حملہ کر کے شیخوپورہ سے قومی اسمبلی کے ممبر جاوید لطیف کو زخمی کر دیا. کمشنر لاہور ڈویژن عبداللہ سنبل نے بی بی سی کو بتایا کہ جاوید لطیف بتی چوک شیخوپورہ میں موجود مظاہرین سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے, جس دوران مظاہرین کے ساتھ جھڑپ میں ان کے سر پر چوٹ آئی. تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. سیالکوٹ میں بھی پسرور کے علاقے ککے زئی میں واقع وفاقی وزیر قانون زائد حامد کے آبائی گھر پر بھی پتھراؤ کیا گیا. پولیس کے مطابق گھر پر تالے لگے تھے, کوئی نقصان نہیں ہوا. پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں کشیدگی نسبتاً زیادہ رہی, جہاں مشتعل مظاہرین شہر کے مختلف مقامات پر سڑکوں پر نکل آئے اور توڑ پھوڑ کی. شہر کی کئی بڑی شاہراہیں تاحال ٹریفک کے لیے بند ہیں, جن میں شہر کے داخلی اور خارجی مقامات ٹھوکر نیاز بیگ اور ملتان روڈ بھی شامل ہیں. میٹرو بس کی سروس شہر میں صبح ہی سے معطل ہے. مظاہرین نے کئی مقامات پر پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی کیں, جن کے دوران تھانہ شاہ درا پر دھاوا بولا گیا اور اس کے احاطے میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی گئی. مظاہرین کی ایک بڑی تعداد شہر کے 5 سے زائد مقامات پر دھرنا دیے ہوئے ہے, جبکہ چیرنگ کراس کے مقام پر پنجاب اسمبلی کے مد مقابل اس کا مرکز قائم کیا گیا ہے, جہاں مظاہرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. مظاہرین وفاقی وزیر قانون زائد حامد کے استعفے کے مطالبے پر قائم ہیں. ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر ہونے والا آپریشن بند کیا جائے. پنجاب حکومت نے کشیدہ حالات کے پیش نظر وفاقی حکومت سے لاہور میں رینجرز کی 4 مزید کمپنیاں تعینات کرنے کی درخواست کی تھی, جس کے بعد رینجرز کے کئی اہلکار پنجاب اسمبلی کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں. صوبہ پنجاب کے علاوہ سندھ کے کئی شہروں میں بھی مظاہرے دیکھنے میں آئے, جہاں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی احتجاجی مظاہروں کا مرکز بنا رہا. نامہ نگار ریاض سہیل کے مطابق کراچی میں نمائش چورنگی کے مقام پر گزشتہ 1 ہفتے سے لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کا دھرنا جاری تھا. تاہم آج صبح اسلام آباد میں ہونے والے واقعات کے بعد نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نمائش چورنگی پر پہنچی, جس کے بعد ایم اے جناح روڈ کو مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے مکمل طور پر بند کر دیا گیا. ڈنڈا بردار نوجوان گاڑیوں اور موٹر سائیکل سوار افراد کو اپنا رخ تبدیل کرنے کا کہتے رہے, جبکہ پولیس اور رینجرز سامنے موجود رہے. ایم اے جناح روڈ کے بعد یہ احتجاج سائٹ ایریا، حسن اسکوائر، اسٹار گیٹ، ناگن چورنگی اور نرسری تک پھیل گیا. موٹر سائیکل سوار نوجوانوں نے وسطی شہر میں مارکیٹیں اور بازار بھی بند کروا دیے, جبکہ پیٹرول پمپ اور سی این جی اسٹیشنوں پر بھی ایندھن کی فراہمی معطل کر دی گئی. شاہراہ فیصل پر اسٹار گیٹ کے مقام پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں, جس میں فائرنگ اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. ایدھی حکام کے مطابق فائرنگ میں 12 افراد زخمی ہوئے. ملک بھر میں تمام ٹی وی چینلز کی نشریات معطل کر دی گئی ہیں اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر بھی حکومت کی جانب سے بند کر دی گئی ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں جھڑپوں کے دوران متعدد صحافی بھی مظاہرین کے تشدد کا نشانہ بنے ہیں. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
اور موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں صحافی اور تجزیہ نگار زاہد حسین سے بات کی اور ان سے بات شروع کرتے ہوئے پوچھا کہ ان کے خیال میں کیا دھرنا دینے والوں کے خلاف یہ کارروائی ناگزیر ہو گئی تھی.
میرے خیال اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھے. یہ کارروائی بہت دیر سے کی گئی ہے, کیونکہ 20 دن سے انہوں نے پورا ایک لحاظ سے اسلام آباد کو پیرالائز کیا ہوا تھا, اور اگر یہ شروع میں جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے, ان کو ہٹا دیا جاتا, تو آج صورتحال یہاں تک نہیں پہنچتی. ایک تو حکومت کی اپنی کمزوری تھی, پھر شاید ان کی اپنے جو کرائسس ہے اس کی وجہ تھی, یا پھر ایک اور چیز بھی تھی کہ اس کو جو ہے انہوں نے جو مقصد تھا اس دھرنے کا, اس کا ایک صرف ریلیجس نہیں تھا بلکہ ایک پولیٹیکل مقاصد بھی تھے.
اچھا زاہد صاحب, پاکستانی فوج کے سربراہ نے وزیر اعظم کو کہا کہ دھرنے سے پر امن طریقے سے نمٹا جائے اور یہ کہ دونوں اطراف تشدد سے گریز کریں. آرمی سربراہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے بیان کیوں دیا اس وقت. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کا ایک حصہ ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ ہدایت جاری نہیں کر سکتی, اس کو کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ اس صورت حال میں اس کے جو ہے مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں.
اس بیان سے جو فوج کی طرف سے جاری کیا گیا, اس نے دھرنا دینے والوں اور حکومت کو ایک ہی صف میں نہیں لا کھڑا کیا؟
وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایک تو بیان نہیں آنا چاہیے تھا, دوسری بات یہ تھی کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ فوج جو ہے حکومت کا ایک حصہ ہوتی ہے اور جو ہے حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو جو ہے ان کو چلانا ان کے فرائض میں شامل ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آرمی جو ہے اپنے آپ کو اس جو ہے یہ کرائسس ہے اس سے علیحدہ ہو کے دیکھنا چاہ رہی ہے, جو کہ ایک غلط تاثر پڑتا ہے اس کا.
اچھا یہ بتائیے کہ ملک میں مذہبی انتہا پسند تنظیمیں کیا اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ دو چھوٹی سی تنظیمیں پوری ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں؟
دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت طاقتور ہے, یہ ریاست کمزور لگتی ہے, لیکن اگر ریاست چاہے تو ان کو قابو بھی کر سکتی ہے. دیکھیں یہ سارا مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک پالیسی رہی ہے, باوجود نیشنل ایکشن پلان بھی یہاں پہ ہے ایکسٹریمزم کے خلاف, لیکن اس پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے. ان کی سرگرمیاں بڑھتی رہی ہیں, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے. یہ ابھی سے بات نہیں ہے, یہ پچھلے دو سال سے یہ جو تنظیم ہے اس نے باقاعدہ جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس سے پہلے پچھلے سال جو ہے اسلام آباد کے ڈی چوک پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا اور 3 یا 4 دن تک وہاں بیٹھے رہے تھے.
اچھا
اس کے بعد جو ہے ان کی تقاریر اگر پچھلے ایک سال سے دیکھ لیجیے, ابھی کی بات نہیں ہے, تو اس میں جو ہے ایک لحاظ سے تشدد اکسایا جاتا رہا ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی حکومت کو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہی پالیسی کے نتیجے میں دیکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے ہمیں.
اچھا زاہد صاحب, میڈیا پر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ تو ایک انتہائی غیر جمہوری عمل لگتا ہے, ایسا کیوں کیا گیا ہے؟
دیکھیے ویسے تو غیر جمہوری لگتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو میڈیا کا رول بھی جو تھا وہ کچھ خوشائند نہیں تھا. میں بھی دیکھتا رہا تھا صبح کو جس طرح سے انہوں نے پروجیکٹ کرنا شروع کیا تھا صرف اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے یا اپنی جو بھی سوچ ہے ان کی, تو اس میں جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ جو رول یعنی ایک کنسٹرکٹیو رول نہیں پلے کر رہے تھے, بلکہ بعض تو ٹیلیویژن اس حد تک چلے گئے تھے جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا پروجیکشن شروع کیا اور ایسا لگتا ہے جو کوئی وکٹمائز ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے ویسے دیکھا جائے تو پابندی کسی طور پہ جائز نہیں ہوتی ہے, لیکن جو جس طرح کی جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس سے اور حالات خراب ہو سکتے تھے.
اب صورتحال ایسی لگتی ہے کہ پورے ملک ہی میں مختلف شہروں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی حالات بگڑ رہے ہیں, تو اب کس طرح اس صورتحال پر حکومت قابو پا سکے گی؟
دیکھیے اس کو وہی بات آ رہی تھی کہ جس طرح پھیلنے دیا گیا اس کے اثرات یہی پڑتے. اب یہ تھا کہ ابھی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا ہے. اس وقت بھی جو ہے جس طرح سے یہ آپریشن کیا گیا ہے, ایک 20 دن سے پولیس کو کھڑے کی ہوئی تھی آپ نے, ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا تھا, تو ایک لحاظ سے ایک ہیپہزرڈ مینر پہ یہ پورا آپریشن کیا گیا. اب ملک بھی یقینی طور پہ پھیلا ہے, لیکن یہ تھا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی اکثریت یا بہت بڑے اس کے لوگ نہیں ہیں, ایک خاص ایک گروپ سے تعلق ہے ان کا, اور اس کو جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن فیصلہ کرتی ہے تو ان کو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے, اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے.
یہ تھے اسلام آباد سے صحافی اور تجزیہ نگار زاہد حسین, جن سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی. اسلام آباد میں 20 روز سے جاری دھرنے کو ختم کرنے کے لیے کارروائی آج سربین کا اہم موضوع ہے، اور ہماری ویب سائٹ پر بھی اسی خبر میں کافی دلچسپی ہے۔ دھرنے کے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، فوج کے سربراہ کے اس بیان پر لگی خبر، اور آپریشن کی براہ راست کوریج پر نیوز چینلز بند کیے جانے والی خبر پر بھی کافی دلچسپی لی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی جماعتوں کا دھرنا کب کیا ہوا اور حالات اس نہج تک کیسے پہنچے، اس موضوع پر ایک تفصیلی آرٹیکل ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے جو خوب پڑھا جا رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔
برسبن میں جاری ایشی سیریز میں پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا اختتام انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں 33 رنز پر کیا۔ انہیں آسٹریلیا پر 7 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے، جبکہ ان کے پاس 8 وکٹیں محفوظ ہیں۔ انگلینڈ کی جانب سے ایلسٹر کک نے 7، جبکہ جیمز ونس محض 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ کھیل کے اختتام پر مارک سٹون اور جوئے روٹ کریز پر موجود تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگ میں 302 رن سکور کیے تھے، جبکہ آسٹریلیا کی ٹیم نے سٹیون سمتھ کی شاندار سینچری کی بدولت 328 رن سکور کیے۔ سٹیون سمتھ کریز پر 8.5 گھنٹوں تک موجود رہے اور 141 رن کی ناقابل شکست اننگ کھیلی، جس کے بعد انہیں عالمی رینکنگ میں نمبر 1 بیٹس مین کا درجہ دیا گیا ہے۔ ادھر ناگپور میں جاری انڈیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا اختتام، انڈیا نے 312 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر کیا۔ انڈیا کی جانب سے مرلی وجے 128 رنز پر آؤٹ ہوئے، جبکہ پجارا 121 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ فٹ بال میں بارسلونا کے فارورڈ کھلاڑی لائنل میسی نے کلب کے ساتھ اپنے معاہدے میں 626 ملین ڈالرز کے عوض توسیع کر دی ہے۔ یہ معاہدہ 2020-21 میں ختم ہوگا۔ 30 سالہ کھلاڑی نے اس کلب میں 13 سال کی عمر میں شمولیت کی تھی۔ اس دورانیے میں انہوں نے 8 بار اسپینش لیگ ٹائٹل جیتنے اور 4 مرتبہ چیمپئنز لیگ جیتنے میں کلب کی مدد کی۔ رگبی لیگ ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے تونگا کو شکست دے کر پہلی بار فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ فائنل 2 دسمبر کو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ناردرن آئرلینڈ سنوکر ٹورنامنٹ میں آج کھیلے جانے والے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے ایلٹ سلیسر کا مقابلہ ویلز سے تعلق رکھنے والے ورلڈ نمبر 16 مارک ولیم سے ہو رہا ہے۔ سلیسر نے 5 مرتبہ کے عالمی چیمپئن رونیو اوسالیون کو تیسرے راؤنڈ میں شکست دی تھی۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں ہونے والے آج کے مقابلوں میں لیورپول کا سامنا چیلسی سے ہو رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے کل رات ملک میں ہونے والے خوفناک دہشت گرد حملے کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس حملے میں 300 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے۔ سربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ عبید ملک سے۔
گزشتہ 20 روز سے فیض آباد انٹرچینج پر لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، متعدد مظاہرین اور انتظامیہ کے لوگ زخمی۔ سرکاری میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ انتظامیہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون کیا ہے اور تجویز دی ہے کہ فیض آباد دھرنے سے متعلق دونوں جانب سے تشدد سے اجتناب کیا किया जाए। पेमरा ने धरने के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई और इसके नतीजे में होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों की बराह रास्त कवरेज करने पर निजी टीवी चैनल्स को बंद कर दिया है। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक इमदादी कारकुनों को लेकर जहाज यमन के दारुल हुकूमत सना पहुँचने शुरू हो गए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
अहम खबरों का खुलासा पेश कर रहे थे उबैद मलिक। अब रुख करते हैं मिस्र का, जहां मुल्क के सदर अब्दुल फताह सीसी ने कल रात मुल्क में होने वाले खौफनाक दहशतगर्द हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं और इसे मिस्र की हालिया तारीख का बदतरीन हमला करार दिया जा रहा है। BBC के नामा नगारों के मुरासलों पर मबनी रिपोर्ट पेश कर रही हैं तहमीना कुरैशी।
मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने सिनाई में मस्जिद पर अस्करियत पसंदों के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। कल रात मिस्र के शिमाली सूबे सिनाई में वाक़े अल राउदा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज के बाद एक बम हमले में कम से कम 300 अफराद हलाक हो गए। इस हमले को मिस्र की हालिया तारीख का बदतरीन हमला करार दिया जा रहा है। सदर सीसी ने कल रात टेलीविजन पर खिताब किया, जिसमें उन्होंने हमला आवरों को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया।
मैं हलाक होने वाले लोगों के घर वालों से हमदर्दी का इजहार करता हूं और तवक्को करता हूं कि जख्मी अफराद जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर मिस्र के तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये हमला हमारे दहशतगर्दी से लड़ने के इरादे को मजीद मजबूत करेगा और हम पूरी ताकत से इसका मुकाबला करेंगे।
मिस्री मीडिया के मुताबिक हमला अलरीश के करीब बीरुल अब नामी कस्बे में हुआ और मरने वालों में औरतें, बच्चे और फौजी अहलकार भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक मिस्री फौज ने इस हमले के बाद दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों पर फिजाई हमले भी किए। इसी दौरान सदर सीसी ने मिस्री अफवाज के ओहदेदारों से भी मुलाकातें की। सदर सीसी ने अपने खिताब में मजीद कहा,
हमारी अफवाज और पुलिस इस हमले का बदला जरूर लेंगे और मिस्र को जल्द ही दोबारा एक पुरअमन मुल्क बना देंगे।
अस्करियत पसंदों ने पहले मस्जिद में बम धमाका किया और फिर दाखिल होकर बदस्तूर फायरिंग करते रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मस्जिद के बाहर मजीद हमला आवर मौजूद थे, जो बाहर आने वाले लोगों पर फायरिंग करते थे। ये मस्जिद सूफी तर्ज के इस्लाम के पैरोकारों में मकबूल थी। हालिया बरसों में मिस्र में सूफी तर्ज के इस्लाम के मानने वालों को काफी मुश्किल का सामना रहा है। सियासी माहिरीन का कहना है कि हमला करने वालों का तरीका कार अपने आप को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली दहशतगर्द तंजीम की तरफ इशारा करता है। टिमोथी कालदास कायरा में मिडल ईस्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हैं। उनके मुताबिक
तशद्दुद खौफनाक रफ्तार से फैल रहा है। पिछले साल के मुकाबले में अपने आप को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली तंजीम की जानिब से 79 शहरियों, खास तौर पर क्रिश्चियन बरादरी पर हमलों में इजाफा हुआ, लेकिन अभी होने वाला हमला एक सूफी मस्जिद पर हुआ जहाँ आने वाले लोग दौलत इस्लामिया के नजदीक बेदीन है। ये भी मुमकिन है कि हमले की वजह इन कबालियों को पैगाम देना हो जो मिस्री हुकूमत के साथ मिलकर दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद कर रहे हैं।
टिमोथी कालदास का कहना था कि इस हमले के नतीजे में शिमाली सिनाई में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आएगी।
मेरे ख्याल में हुकूमत अब अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज करेगी। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मुकीम कबीले अब मिस्री हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार हों, क्योंकि वो इस तशद्दुद को अपने ऊपर बराए रास्त हमले के तौर पर देखते हैं। मेरे ख्याल में इस खत्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी आएगी।
दूसरी जानिब कायरा में मौजूद BBC की नामा निगार साली नबील के मुताबिक शिमाली सिनाई में इस्लामी अस्करियत पसंद कई बरसों से मुतहर्रिक हैं, मगर ज्यादातर उनका निशाना मिस्र के कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं। ये पहली मर्तबा है कि उन्होंने 79 शहरियों को निशाना बनाया है। साली नबील ने कहा कि शिमाली सिनाई में खबर रसा इदारों की रसाई बहुत महदूद है, हत्ता कि रियासती मीडिया इदारों का भी वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। हालिया बरसों में दहशतगर्द हमलों की बढ़ती हुई तादाद ने मिस्री अफवाज की कार्रवाइयों पर सवालिया निशान उठाया है। फौज के आए दिन बयान सामने आते रहते हैं कि सिनाई के मुख्तलिफ हिस्सों में फतेह हासिल कर ली गई है, लेकिन फौज और शिद्दत पसंदों के दरमियान जारी लड़ाई खत्म होने में नजर नहीं आ रही।
मिस्र में दहशतगर्दी के हमले की खबर आपने सुनी, जिसमें एक बड़ी तादाद में जान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा और ज़िले कोहलू में भी एक खुदकुश हमले समेत तशद्दुद के दीगर वाकयात में कम अज़ कम 5 अफराद हलाक और 15 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इनमें से 4 अफराद क्वेटा शहर में एक खुदकुश हमले में हलाक हुए थे। सरकारी हुकाम का कहना है कि खुदकुश हमले में फ्रंटियर कोर की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
बम हमले का वाकया सरयाब रोड पर एक निजी बस टर्मिनल के सामने पेश आया। ये हमला उस वक्त हुआ जब फ्रंटियर कोर की गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। ان میں سے ایک گاڑی دھماکے کی زد میں زیادہ آ گئی۔ فرنٹیئر کور کی جس گاڑی کو زیادہ نقصان پہنچا وہ فورس کے چلتن رائفلز کے ونگ کمانڈر کی تھی۔ جائے وقوع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ونگ کمانڈر خود گاڑی میں موجود نہیں تھے۔
آج ایک کرنل صاحب کی گاڑیوں کا ایک کونوائے جا رہا تھا فرنٹیئر کور کے، کرنل اشتیاق صاحب جو ونگ کمانڈر ہیں چلتن رائفلز کے، ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔
اس بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 15 سے زائد زخمی ہوئے۔ زخمی افراد کو ابتدائی طبی امداد کے لیے سول اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے بتایا کہ زخمیوں میں 4 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
ابھی ہماری تفتیش چل رہی ہے لیکن موقع سے جو ہمیں کوئی شواہد ملے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ یہ خود کش دھماکہ لگتا ہے۔ تو یہی جو ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے اس کے اندر لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے اس نے گاڑیاں دیکھی اور اس پہ کیا۔
اسلام آباد میں بی بی سی کے دفتر کو موصول ہونے والے ایک پیغام کے مطابق اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ رواں مہینے کے دوران کوئٹہ شہر میں سیکورٹی فورسز کے افسروں کی گاڑیوں پر یہ اپنی نوعیت کا دوسرا حملہ تھا۔ اس سے قبل 9 نومبر کو عسکری پارک کے قریب ایک خودکش حملے میں بلوچستان پولیس کے ایک ڈی آئی جی سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ایسے حملوں سے سیکورٹی فورسز کے حوصلوں کو پست نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اور فرنٹیئر کور خاص طور پہ جو ٹارگٹ پہ ہے، دا ریزن از دیئر پرو ایکٹیو اپروچ، اور سیکنڈ ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں ان فورسز کو جو ان کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری فورسز کا جو مورائل ہے یونانیمسلی سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ دہشت گردوں کے آگے سرنڈر کسی صورت نہیں کریں گے۔
ادھر ضلع کولو میں ایک بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ یہ واقعہ ضلع قلعہ کے نساؤں میں پیش آیا۔ اس بم حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے، جبکہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوٹی میں ایک گیس پائپ لائن کو دھماک خیز مواد سے نقصان پہنچانے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اسلام آباد میں 20 دن سے جاری غیر قانونی دھرنے کو ختم کرنے کے لیے آج کارروائی شروع کی گئی، یہی آج سیربین کی اہم خبر ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی خالد، تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ دونوں جو اطراف ہیں، یعنی جو حکومت ہے، جو پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور مظاہرین ہیں، وہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ تھک کے دونوں ہی بیٹھ گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملے نہیں کر رہے، نہ ہی کاروائی ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تھی اسلام آباد پولیس کے حکام سے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت یہاں پر پاکستان میں رات کے 8:30 سے اوپر ہو گئے ہیں ٹائم، اور چونکہ اندھیرا بھی کافی ہے، اس لیے وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کاروائی کرنے سے اس لیے بھی کتراتی ہیں کہ چونکہ اندھیرا بھی ہے، پولیس نے اسٹریٹ لائٹ بھی بند کی ہوئی ہے، تو اس میں خطرہ یہ بھی ہے کہ کوئی ملک دشمن عناصر جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کے کوئی بم حملہ نہ کر دے یا کوئی خود کشم حملہ نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو فی الحال روکا ہوا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو اجلاس ہے اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران کا، وہ جاری ہے، اور یہ حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ اب اگلا لائحہ حمل کیا ہوگا، اور جب تک یہ اس کو حتمی شکل نہیں دی جا سکتی تو اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے، یہ مظاہرین کے خلاف کارروائی جو ہے وہ فی الوقت روک دی گئی ہے۔ جی خالد۔
اچھا شہزاد، تشدد کی خبریں بھی آئی ہیں اس کارروائی کے شروع ہونے کے بعد، تو کچھ آپ کے علم میں زخمیوں کی تعداد یا کوئی ہلاکتیں یا اس قسم کی کوئی خبر آپ کے پاس ہے؟
جی خالد، زخمیوں کی تعداد تو کافی ہے، جس کی جس تصدیق جو ہے وہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کے جو ذمہ دار وہ بھی کر رہے ہیں، ذمہ داران بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہلاکتوں کی خبر ہے وہ خاص طور پر ایسے جرنلسٹوں کی طرف سے آ رہی ہے جو کہ وزارت دفاع کو کور کرتے ہیں۔
اچھا۔
لیکن وہ جو ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہیں، جب اس کی تصدیق کے لیے جو متعلقہ جو حضرت تعالیٰ ان کے انتظامیہ سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ اس سے انکاری ہیں. یہ تو یہاں تک تو بات ہوگی, لیکن آج بڑی جو اہم جو بات ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی طرف سے آئی ہے.
جی
ان کا یہ الزام ہے کہ ان جو مظاہرین ہیں ان کے تعلقات انڈیا سے ہیں.
اچھا,
لیکن اس کی جو تصدیق ہے وہ آزادانہ طور پر کہیں سے بھی نہیں ہو سکتی.
ٹھیک, اسلام آباد سے شہزاد ملک صاحب, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اور اسی خبر کے حوالے سے میڈیا پر بات کرنے کے لیے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ پیمرا کے احکامات پر کیبل آپریٹرز نے لائیو کوریج کرنے پر زیادہ تر ٹی وی چینلز کی نشریات کو روک دیا تھا, اور اس کے نتیجے میں شہریوں کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ تھیں. اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی جاوید سومرو. جاوید, یہ بتائیے کہ بی بی سی اردو کی کوریج کیسی رہی؟
دیکھیں, بی بی سی اردو نے صبح سے جب سے یہ کارروائی شروع کی ہے تو ہم نے اپنا لائیو پیج bbcurdu.com کا شروع کر رکھا تھا, جس میں کوشش یہ کی گئی کہ جو مستند اور جو جن ایسی تفصیلات شائع کی جائیں جن کی تصدیق ہو سکے ہمیں ہمارے رپورٹرز کے تھرو یا سرکاری اہلکاروں کے تھرو. اور جیسا کہ آج آپ نے خود بھی بتایا کہ ہماری جو کوریج تھی پاکستان میں, پاکستان کے جو میڈیا چینلز تھے وہ بند کر دیے گئے تھے پیمرا کے حکم پر, تو بہت سارے لوگ ہماری ویب سائٹ پر انحصار کر رہے تھے, اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارے تمام صحافی شہر کے اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے رپورٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک بیلنس اور متوازن رپورٹنگ کی ہے اس پورے معاملے میں.
کوئکلی اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ حالات خراب تھے تو اکثر صحافی اپنے دفاتر تک نہیں پہنچ سکے, تو
جی ایسا ہوا ہمارے صحافیوں کے ساتھ بھی, اور آپ نے جیسا کہ تابندہ کوکب اور ہمیرا کمل اور سارا حسن, شہزاد ملک, ان سب کو اپنی رپورٹنگ کرنے میں آج مشکلات درپیش رہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کام جو ہے وہ پورے خوش اسلوبی سے کیا اور ساری معلومات ہمارے سامعین تک پہنچاتے رہے.
جاوید سومرو, بہت بہت شکریہ. اور اب وقت ہوا ہے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا.
کچھ دنوں پہلے گجرات کے کئی شہروں میں سوشل میڈیا پر ایک خفیہ ویڈیو سامنے آیا جس میں اذان کی آواز کے پس منظر میں ایک ہندو لڑکی کو شام میں ڈرتے اور سہمے ہوئے انداز میں اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. یہ ویڈیو کس نے جاری کیا اور یہ کہاں سے آیا, یہ پتہ لگانا ایک مشکل کام ہے, لیکن اس ویڈیو کے ذریعے بالواسطہ طور پر یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر گجرات میں کانگریس اقتدار میں آ گئی تو ہندو آبادی مسلمانوں سے محفوظ نہیں رہے گی. ماضی میں بھی گجرات کے انتخابات میں اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی رہی ہیں. گجرات میں آئندہ مہینے دو مرحلوں میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں, اور یہاں واٹس ایپ, فیس بک اور میسنجر وغیرہ پر ووٹروں کی سوچ کو متاثر کرنے والے پیغامات بڑے پیمانے پر چل رہے ہیں. موبائل اب ملک کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے, اور اس کے ذریعے بیشتر لوگوں کے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تک رسائی ہو گئی ہے. لوگوں کے سامنے ایک دنیا کھل گئی ہے. سوشل میڈیا رائے عامہ ہموار کرنے اور لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہونے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. الیکشنز میں اس کا رول اور بھی بڑھ جاتا ہے. آئی ٹی سیل میں سیاسی جماعتیں اپنا کتنا وسائل لگاتی ہیں, اس سے سوشل میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہاں گجرات میں کانگریس اور بی جے پی دونوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے آئی ٹی سیل بنا رکھے ہیں جو دن رات کام کر رہے ہیں. بی جے پی نے تو ریاست میں کئی علاقائی سیل بھی بنا رکھے ہیں جو ووٹروں اور اپنے حامیوں تک براہ راست پیغامات پہنچاتے ہیں. سوشل میڈیا کے اس دور میں فیک نیوز یعنی فرضی خبروں کا بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے. گزشتہ دنوں فیس بک پر گجرات کے انتخابات کا ایک جائزہ شائع ہوا. اس سروے میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ریاست کے انتخابات میں کانگریس جیت رہی ہے, جبکہ حقیقی سروے میں بی جے پی کی جیت کی پیشگوئی کی گئی تھی. فیک نیوز پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ آلٹ نیوز کے ایڈیٹر پرتیک سنہا کا کہنا ہے کہ فیک نیوز کا لوگوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. وہ جھارکھنڈ کے ایک واقعے کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہاں واٹس ایپ کے ذریعے یہ افواہ دور دور تک پھیلائی گئی کہ بچوں کو اٹھا لے جانے والا کوئی گروہ سرگرم ہے. اس افواہ کے نتیجے میں 7 بے قصور لوگ ہجومی تشدد میں مارے گئے اور 20 لوگ گرفتار ہوئے. یہ سبھی 27 لوگ مجرم نہیں تھے, یہ عام لوگ تھے جو افواہوں اور تشدد کا شکار ہوئے. سوشل میڈیا نے لوگوں کے لیے معلومات کی ایک نئی دنیا کھول دی ہے, لیکن انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جس انفارمیشن تک رسائی حاصل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں, یا اس کے صحیح ہونے کے بارے میں کیسے پتہ کریں. فیک نیوز کا پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے. سب سے زیادہ ویڈیوز اور پیغامات اب واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. واٹس ایپ سے بھیجے گئے ویڈیوز اور پیغامات کے بارے میں یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ پیغامات کہاں سے پہلی بار چلے. سوشل میڈیا پر نفرت کے پیغامات فیک نیوز اور جعلی تصویروں کا سوال ایک سنگین مسئلہ ہے، اور ابھی تک نہ تو مین اسٹریم میڈیا نے اس پر توجہ دی ہے اور نہ ہی حکومت نے۔ کچھ قانون ضرور بنائے گئے ہیں، لیکن ان کے تحت بیشتر وہ لوگ گرفت میں آتے ہیں جو جھوٹے یا متنادہ پیغامات کے دھوکے میں آ کر انہیں فارورڈ کرتے ہیں۔ گجرات کے انتخابات جیسے جیسے قریب آئیں گے، سوشل میڈیا میں بھی سرگرمی بڑھے گی، فیک نیوز اور نفرت انگیز پیغامات کا سلسلہ بھی بڑھے گا۔ جب تک خبروں اور پیغامات کی صداقت جانچنے کا کوئی طریقہ سامنے نہیں آتا، تب تک سوشل میڈیا ایک چیلنج بنا رہے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، احمد آباد۔
اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے اسلام آباد میں جو غیر قانونی دھرنا تھا اس کے خلاف کارروائی، اور تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے مطابق تقریباً 200 افراد اس کارروائی کے نتیجے میں اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات پڑھنے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا رخ کریں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، پروگرام ابھی جاری ہے۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہوا جاننے کے لیے سنتے ہیں ہفتہ وار سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ، پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، راستے ہر دفعہ صرف تیرا پتا، مجھ سے پوچھے بھلا کیوں ہے۔
کیوں ہے، کون ہے، کہاں ہے، یہ تو معلوم نہیں۔ ہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کے پروگرام کی شروعات کیسے کی جائے، کیونکہ بالی ووڈ میں چھائی ہے ون اینڈ اونلی پدماوتی۔ اب جب تک وہ ریلیز نہیں ہو جاتی ہنگامہ چلتا رہے گا۔ ہنگامے میں ہاتھ پیر گردن یہاں تک کہ ناک تک کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی ہم تو اتنا کہیں گے کہ مرنے مارنے کی باتیں چھوڑیں اور میرے ساتھ چل کریں۔ اور سنیں بالی ووڈ کی مزیدار اور چٹپٹی خبریں۔ جی ہاں، میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
پیار کرے گی چہرہ بھی کبھی دکھانا، بھائی واہ بھائی واہ۔
آج سنیے گا کہ سنی لیونی کو ہے کس کا انتظار۔ ارباز خان بتائیں گے اپنی نئی ریلیز کے بارے میں، اور کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ جولی 2 کس کی کہانی ہے؟ سنی لیونی جب سے بالی ووڈ میں آئی ہے تب سے ایکٹنگ میں ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب آئٹم نمبر تک تو ٹھیک تھا، فلم کی ہیروئن کچھ لوچا ہے بھائی۔ میرا مطلب ہے ایک پہلی لیلا اور کچھ لوچا ہے فلم میں وہ ایکٹنگ کے گر دکھا چکی ہیں۔ اب فلم 13 انتظار سے واپس آئی ہیں اور وہ بھی ارباز خان کے ساتھ۔ ارباز بھائی، ایک تو آپ خود ہیرو بنے اور سامنے ہے سنی لیونی، یہ کہانی کیا ہے؟
جیسے کہ آپ ٹریلرز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک رومانٹک تھرلر فلم ہے اور اس میں سسپنس بھی ہے، تھوڑا سا ایک سپر نیچرل سینریو بھی ہے، ایک انٹرسٹنگ اسکرپٹ ہے، انٹرسٹنگ پلاٹ ہے، اور 24 نومبر کو ریلیز ہونے والی ہے۔ تو سنی اینڈ می I've done some interesting work in that. And we're looking forward that jitna maza humko film mein kaam karte waqt aaya, aapko dekhne mein maza aayega.
सनी जी, आप बताएं कि अरबाज खान के साथ तजुर्बा कैसा रहा?
हम एक्चुअली डे वन से दोस्त बन गए, एंड वो दोस्ती में हमने बहुत मस्ती किया एंड हमने बहुत बातें की है. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम अरबाज. जो भी डायरेक्टर को चाहिए था दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द फिल्म हमने वो ही किया. सो बट वर्किंग मेरा फेवरेट हम एक्चुअली शॉट के बीच था, क्योंकि हम हंसते थे, हम जोक्स ये सब मस्ती ऐसा करते थे सिचुएशनल जो हमारे आसपास हो रहा था. सो
जी, मस्ती तो आपने की ही होगी, लेकिन काम कैसा किया ये फिल्म ही बताएगी. सनी के बाद बात करते हैं जूली 2 की. जूली 2 वही पहलाज नैलानी लेकर आए हैं जो अक्सर फिल्म साजों को कल्चर, रिवायात और सभ्यता के नाम पे धोया करते थे. बहरहाल, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. वैसे पहला जी, कहा ये जा रहा है कि जूली 2 अदाकारा नगमा की जिंदगी पर बनाई गई है.
देखिए, इंडस्ट्री में ये बहुत कुछ होता है और इंडस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है, तो जो है डेफिनेटली जो इनसाइड डार्क स्टोरी है फिल्म इंडस्ट्री की, उस पर ये आधारित कहानी है. जो बहुत सारे जो नए लोग आते हैं यहाँ पे ड्रीम लेके आते हैं, उनके साथ परिवार में और प्लस इंडस्ट्री में क्या होता है उसको दर्शाया गया है.
निर्मला किशन चंद साधु सिंह नागपाल, जानते हैं किसका नाम है? नहीं, चले मैं बताती हूँ. ये है बॉलीवुड की टॉप कोरियोग्राफर्स में से एक सरोज खान, जिन्होंने 2000 से ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए हैं. सरोज खान ने यूं तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था, बाद में वो बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी आई, लेकिन 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में सरोज खान ने एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया, लेकिन खुद अपना नाम बनाने के लिए उन्हें सालों इंतजार करना पड़ा. में श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया में उन्होंने हवा हवाई कोरियोग्राफ करके अपने नाम का ऐसा सिक्का जमाया कि बॉलीवुड में सिर्फ उन्हीं की हवा चलने लगी. फिर फिल्म नगीना और चांदनी ने बॉलीवुड में उनके कदम और मजबूत किए.
बहुत अच्छा, नो कंप्लेंट, नो रिग्रेट. अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है, काम, नाम, पैसा, सब कुछ इनफ है.
हवा हवाई गाना अपने जमाने का मशहूर तरीन गाना है. अब इस गाने में असी तुसी लस्सी पिसी ये क्या था? गाने में इस लाइन का क्या मतलब था?
ये रिकॉर्डिंग के दिन शेखर कपूर ने आइडिया दिया जावेद जी को कि मुझे बिगनिंग में ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि ये लड़की कोई डांसर नहीं है, कोई कैबरे आर्टिस्ट नहीं है, तो ये अचानक जो रूप धरती है कि मेरे को कैबरे करना है और लोगों को कहती है मैं कैबरे हवा हवाई हूँ, तो कुछ ऐसे वर्ड डालिए विच शुड बी वेरी फनी. तो वहीं के वहीं बैठे हुए रिकॉर्डिंग थिएटर में जावेद जी ने ये सब असी तुसी लस्सी पीसी हांगकांग किंग कॉन्ग ये सब मैच करके बनाया.
में माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, इसके साथ ही माधुरी और सरोज की जोड़ी हिट हुई। उन दोनों ने मिलकर एक साथ कई हिट गाने दिए, जिनमें फिल्म थानेदार का तम्मा तम्मा और बेटा फिल्म का गाना धक धक शामिल है। तम्मा तम्मा में संजय दत्त थे, तो उनको नचाने का तजुर्बा कैसा रहा?
तम्मा तम्मा संजय दत्त को नचाना, एक्चुअली ही वाज नॉट अ डांसर ना, एक नाचने वाले को आप नचा लिए कोई बड़ा काम नहीं किया।
ये तो हुए हीरोज, ये बताएं कि ऐसी कोई लड़की जिन्हें नचाना आपके लिए मुश्किल रहा हो?
पहले हीरोइंस में तो बहुत सारी हीरोइंस पहले डांस नहीं जानती थी, लेकिन टफ मुझे लगा जब तबू को नचाना पड़ा। पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन रंग दे करके गाना है।
सरोज खान ने बॉलीवुड को जो 2000 गाने दिए हैं, उनमें से बेशुमार गाने हिट हैं। सरोज खान की कोरियोग्राफी में हीरोइंस की खूबसूरत अदाओं में क्लासिकी रक्स का ग्रेस हुआ करता था। तो आज के डांसर्स के बारे में आप क्या कहेंगी?
सब लड़कियां अच्छा नाचती, आजकल सीख कर आती है, उनको शर्म नहीं है पहली लड़कियों के जैसे, तब सीख सकते आती है। अभी
आजकल की हीरोइंस में उनके ख्याल में कौन बेहतर है?
पहले आर्टिस्ट को बहुत अपने कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में सब कुछ ध्यान रहता था, अभी सिर्फ हीरोइन बनने से मतलब है।
सरोज खान ने 80 और 90 की दहाई में बॉलीवुड पर राज किया। आज चाहे वो बॉलीवुड में ज्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन उन्होंने डांस की कला को आगे बढ़ाने के लिए रियलिटी शोज किए और डांस एकेडमी भी शुरू की है। और अब हमेशा की तरह इस हफ्ते की फिल्म पर नजर डालते हैं। इस हफ्ते जूली 2 रिलीज हुई है।
आज 25 दिसंबर 2015 आज मेरा जन्म हुआ है। जन्म तो मेरा 25 साल पहले हुआ था, लेकिन तब मैं एक नाजायज औलाद थी।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी फिल्म के बारे में बताएंगे। जी अर्णब,
बहरहाल जूली 2 एक एक्ट्रेस की कहानी है जिसका 25वां जन्मदिन होता है, जिसमें वो एक खुलासा करती है कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और उसके बाद वो अपने लिए गिफ्ट खरीदने जाती है एक ज्वेलरी शॉप में, वहाँ उसका मर्डर हो जाता है। फिल्म ना तो सस्पेंस थ्रिलर बनी है, ना ही बायोपिक किसी एक्ट्रेस की कहानी पे बन पाई है, और पूरी तरह से एक हॉचपॉच है, और फिल्म में जबरदस्ती गाने ठूस दिए गए हैं।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। कैसा लगा आपको? अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
ओ जूली, ना है ना होगा तेरे जैसा जूली, तेरे प्यार में पागल हो गया हूँ।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
जाते जाते आपको याद करा दूं कि इस्लामाबाद में मजहबी जमातों के धरने को ख़त्म करने की कार्रवाई के बारे में ताज़ा तरीन खबरों के लिए bbcurdu.com पर आइए। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थी खतीजा आरिफ, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे क्रिस्टन हैंसन, और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। मुझे खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में उबैद मलिक से खबरों का खुलासा सुनिए।
گزشتہ 20 روز سے فیض آباد انٹرچینج پر لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، متعدد مظاہرین اور انتظامیہ کے لوگ زخمی۔ سرکاری میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ انتظامیہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون کیا اور تجویز دی کہ فیض آباد دھرنے سے متعلق دونوں جانب سے تشدد سے اجتناب کیا جائے۔ پیمرا نے دھرنے کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کی براہ راست کوریج کرنے پر نجی ٹی وی چینلز کو بند کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق امدادی کارکنوں کو لے کر جہاز یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یمن میں غذائی قلت کا شکار ہیں۔